ظلم کی صبح ظلم کی ہے شام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. درود بھیجیے محمد وعلى محمد، صل على محمد وعلى محمد، عجل أرجوك. دو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کی شہادت کی مناسبت سے مجلس منعقد ہے. سب سے پہلے خداوند متعالیٰ کے انتہائی شکر کے ساتھ، اس کا لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. اس مقدس بابرکت عظیم الشان خاندان سے متصل رہنا نصیب فرمایا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا نمتار ان شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان شہداء کو اور ملت کے تمام شہداء کو شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرمائے. وقت کے امام کی ظہور مبارک میں تعجیل فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. دین و مبین نے انسانوں کے اندر فضیلت کے لیے کئی معیار بیان کیے ہیں. کبھی ان فضیلتوں کو تقویٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کبھی اس کو پرہیزگاری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان تمام فضیلتوں کے اندر جو دین و مبین نے بیان فرمائی ہیں، نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے حالات کو پہچانتا ہو، اپنے واقعات کو پہچانتا ہو، اور شاید ان تمام سے بڑھ کر اہم یہ ہوگا کہ اپنے مقام کو پہچانتا ہو. کس موقع اور کس مناسبت کے اوپر وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے. بہت دفعہ ایسا تاریخ میں پیش آتا ہے کہ انسان کسی بہت بڑی فضیلت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن دیکھنے والے یہ نہیں سمجھ پاتے کہ جس چیز کو وہ دیکھ رہے ہیں اس کا آئندہ چل کر انسانیت میں کیا مقام بننے والا ہے. اگر دنیاوی مثالوں میں سے سوچیں تو شاید ہمارے درمیان میں کوئی شخص ایسا ہو جس نے اس خطے میں آنے والی بہت بڑی تبدیلیوں کو دیکھا ہو. نہیں جانتا ہو جس وقت یہ تبدیلیاں رونما ہو رہی تھیں کہ بعد میں اس کی کیا اہمیت بنے گی. تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو بہت سارے لوگ تھے جو کربلا کے برابر میں زندگی گزار رہے تھے. سید الشہداء کی قربانی ہو رہی تھی, وہ اس قربانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے, اتنا جانتے تھے کہ یہ نواز رسول ہے. اتنا جاننا بھی کافی تھا کہ وہ سمجھ جاتے کہ یہ واقعہ کوئی عظیم الشان واقعہ ہوگا. لیکن بدقسمتی سے اس بات پر, اس مقام پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے اس سعادت سے محروم رہ گئے. ایسے نہیں تھے کہ اس سعادت سے لا تعلق تھے یا اس سعادت سے لاپرواہ تھے, چاہتے تھے کہ کسی مقام کو حاصل کریں. اگر یہ پتہ ہوتا کہ یہ واقعہ کربلا کا واقعہ ہے جس کا بعد میں اتنا بڑا مقام ہوگا, تو شاید اس وقت قربانی دینے سے گریز نہ کرتے. لیکن عین اس موقع پر, اور یقیناً کہیں گے اپنے کسی عمل کی وجہ سے, اس سعادت کو نہیں پہچان سکے کہ یہ سعادت کیسی سعادت ہے. اور بہت وقت نہیں لگا اس بات کو سمجھنے میں کہ بہت بڑی غلطی ہو گئی. تاریخی اعتبار سے ہمارے پاس کربلا کے حوالے سے کئی ایسے اسناد موجود ہیں جن میں سے ایک صریح واقعے کے اندر سید الشہداء خود کسی کے خیمے پر پہنچے, اس کو دعوت دی کہ میرے ساتھ شرکت کرو, اس نے کہا میں شرکت نہیں کروں گا. سید الشہداء وہاں سے واپس تشریف لائے, قربانی دی. قربانی دینے کے بعد چند ہی مہینوں کے اندر جب اس کو احساس ہوا کہ کربلا کا واقعہ کتنا عظیم و شان واقعہ تھا, زندگی بھر اس پہ افسوس کرتا رہا اور ایک شعر پڑھا کرتا تھا جس میں کہتا تھا کہ سعادت میرے دروازے تک آئی لیکن میں سعادت کو پہچاننے کے قابل نہیں تھا. تو مدتوں نہیں لگی, چند مہینے لگے جس کے بعد اس کو احساس ہو گیا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر چکا تھا. اور میں معمولاً سوچا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے جنگ بدر میں شرکت کی ہوگی ان میں سے سب کے پاس یہ معرفت نہیں ہوگی کہ وہ کس جنگ میں شرکت کر رہے ہیں. عزیزان محترم, ان واقعات کو دیکھتے ہوئے ایک بات سمجھ میں آتی ہے, وہ یہ کہ انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے اپنے حالات کو جانتا ہو, اپنے موقع اور اپنی مناسبت کو پہچانتا ہو. ہم کس موقع اور مناسبت پر یہ قربانیاں دیکھ رہے ہیں. دو شہداء کی شہادت کی مناسبت ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ ایسے دسیوں اور شہداء اس راہ کے اندر شہید ہو چکے ہیں. سینکڑوں بھی کہوں اور ہزاروں بھی کہوں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے, قطعاً ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں پاکستان کی سرزمین کے اندر. اور تھوڑا سا اگر نظر اٹھا کر دنیا کے دوسرے خطوں میں دیکھیں تو نوعیت میں فرق ہے, تعداد میں کمی نہیں ہے, شاید یہاں سے زیادہ ہے. مثلاً ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ 25 سال کے اندر عراق کے اندر اہل بیت کے چاہنے والے ہم سے دسیوں گنا زیادہ شہید ہوئے. قطعاً ایران میں رہنے والے اہل بیت کے چاہنے والے گزشتہ 25-30 سال میں ہم سے دسیوں گنا زیادہ شہید ہوئے. لبنان میں رہنے والے بھی اسی طریقے سے. اور اگر تعداد کے اعتبار سے سوچیں تو بحرین اور حجاز بھی ہم سے بہت پیچھے نہیں ہیں, اگرچہ تعداد ان کی آبادی کی بھی کم ہے, شہداء کی تعداد بھی کم ہے, لیکن تناسب کے اعتبار سے وہ لوگ پیچھے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے یہ معاملہ صرف ہمارا نہیں ہے, اور میں غلط کروں گا اگر افغانستان کو بھلا دوں. نہیں معلوم بامیان جیسا واقعہ ہم لوگوں کی زندگیوں میں ہی پیش آیا, ایک ایک دن کے اندر 8,000 بامیان جیسے شہر. یہ جو ساری قربانیاں ہو رہی ہیں, آیا یہ ساری قربانیاں بغیر کسی پس منظر کے ہو رہی ہیں؟ ان ساری قربانیوں کا اصلی سبب محض اتفاقات ہے؟ آیا ایسا ہو سکتا ہے خدا نے متعلق نظام کے اندر کہ کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آئے, اس کا کوئی پس منظر نہ ہو, کوئی لاحقہ نہ ہو, کوئی سابقہ نہ ہو, اور کوئی واقعہ پیش آتا رہے بار بار؟ ایسا ناممکن ہے. اچھا, اگر صرف یہی ہوتا تو یہ توجہ دلانے کے لیے کافی تھا کہ لوگ شہید ہو رہے ہیں. لیکن ہم صرف یہی نہیں دیکھ رہے کہ لوگ شہید ہو رہے ہیں. اگر میں نے خطے کے اوپر نظر دوڑاتے ہوئے ان باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کیا, تو اسی خطے کے اوپر نظر دوڑاتے ہوئے اگر ایک اور دفعہ دیکھیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف لوگ شہید نہیں ہو رہے ہیں, بہت بڑی معاشرتی حرکت انجام پا رہی ہے. ہم لوگوں نے 35 سال میں سینکڑوں سال کا سفر طے کیا ہے, اور اس وقت ہم بہت آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً کوئی بہت بڑی چیز پیش آنے والی ہے, یا مثبت میں یا نعوذ باللہ تعالی منفی میں. جو کچھ شام میں ہوا ہے میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, میں نے شام کا نام بھی نہیں لیا. جو کچھ عراق میں ہو رہا ہے وہ میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. جو کچھ لبنان ایران میں ہو رہا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. جو بحرین میں ہو رہا ہے, جو حجاز کے اندر ہو رہا ہے, جو دنیا کے مختلف اقامات کا انجام پا رہا ہے, حتیٰ مصر جیسے ملکوں کے اندر, یہ سب کچھ جو کچھ انجام پا رہا ہے, یہ آیا کسی نتیجے کی طرف پہنچنا ہے یا حالات ایسے ہی رہیں گے؟ ایک طالب علم ہونے کے ناطے جو بات مجھے واضح طور پہ سمجھ میں آتی ہے, یہ صورتحال ایسی ہی رہے یہ ناممکن ہے. اس صورتحال میں باقی نہیں رہ سکتے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کسی علاقے کے اندر کوئی زلزلہ آتا ہے تو کبھی زلزلہ آنے سے پہلے اور کبھی زلزلہ آنے کے بعد کچھ چھوٹے جھٹکے احساس ہوتے ہیں. تو اگر مثال کے طور پر بار بار چھوٹے چھوٹے جھٹکے آ رہے ہوں تو یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بہت بڑا جھٹکا پیش آنے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین متحرک ہو چکی ہے, اور اس تحرک کے نتیجے میں سیٹل ہوتے ہوتے اس کو بہت ٹائم لگے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی بہت بڑا کام ہونے والا ہے. اب ہم سب ایک بات جانتے ہیں, اس پورے خطے کے اندر جس میں پاکستان کو بھی آپ شامل فرما لیجئے, ہم معاشرتی طور پر بہت ساری چیزوں کو ہلاوا دیکھ رہے ہیں. آپ عراق کی صورتحال کو دیکھ لیجئے, کیا یہ ملک اس صورتحال میں جس میں اس وقت ہے 3 سال 2 سال حتیٰ 1 سال بھی باقی رہ سکتا ہے؟ کچھ نہ کچھ نتیجہ ہونا ہے. ابھی مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ 3 طرف سے اس باغی گروپ نے محاصرہ کیا ہوا ہے, تو کیا اس صورت میں 1 سال ایسی رہے گا؟ مثلا شام کی صورتحال کو لے لیجئے, باغیوں کی ایک تحریک شروع ہوئی, حکومت کی ایک دفاع شروع ہوا, 2 سال کے اندر صورتحال کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوئی ہے کہ ہاں اب کچھ سیٹلمنٹ کی طرف جا رہا ہے معاملہ. ہم سب کو ایک بات پتہ ہے, اس طرح کی صورتحال باقی نہیں رہ سکتی. یہاں کوئی بہت بڑی تبدیلی آتی ہے. اب وہ تبدیلی کیا رونما ہونے والی ہے, کس انداز میں پیش آنے والی ہے, ایک صرف پہلو پر آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہوں گا. درود بھیجے گا محمد والے امکانات تو بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر کوئی یہ سوچے کہ یہ بھی ممکن ہے, وہ بھی ممکن ہے, 10 چیزیں ممکنات میں سے ہیں. لیکن اگر انسان صرف ان واقعات کی طرف غور کرے جو 25-30 سال کے اندر انجام پائے ہیں, اور اس تناظر میں سوچے کہ جو کچھ ہمیں معلوم ہے روایات کی روشنی میں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں, کیا ان کا کوئی بھی تعلق امام کی تشریف آوری سے بن سکتا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کر سکتا ہے. اور یہ سوال ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے بہت بجا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ سوال اپنے آپ سے نہ کروانا ہوتا, یعنی انہوں نے یہ سوچا ہوتا کہ ان کو یہ سوال نہیں کرنا ہے, تو نشانیاں کیوں بتائیں گے؟ اگر نشانیاں نہ بتاتے اور کہتے ہمارے فرزند تشریف لائیں گے تم ان کا انتظار کرو, تو معاملہ ختم ہو گیا تھا. اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ان کی توجہ اور ان کی حکمت جو انہوں نے دی ہے, اس میں یہ نہیں ہے کہ لوگ یہ سوچیں کب آئیں گے, نزدیک ہے یا دور ہے. اگر کوئی نشانی نہ بتاتے تو مقصد یہی ہوتا کہ لوگ اس بات پہ غور نہ کریں کہ نزدیک ہے یا دور ہے. ان کو کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے کام کو انجام دیں. لیکن ہم سب کو معلوم ہے اہل بیت نے 1-2 نہیں سینکڑوں روایتیں اپنے وارث کے ظہور کے لیے ارشاد فرمائی ہیں, اور ایک امام نے ارشاد نہیں فرمائی ہے. کہہ سکتے ہیں تمام 13 معصومین جو امام وقت سے پہلے تشریف لائے سب نے بیان فرمائی. ہمارے پاس مستند کتابیں موجود ہیں. مثلاً عربی زبان کے اندر منتخب الاثر جس کا ترجمہ اردو میں ہوا جمال منتظر نام کر کے. منتخب الاثر کا مطلب یہ ہے جو روایتوں کا سلیکشن ہے. تو اس کتاب کا نام یہ تھا کہ جو وقت کے امام کی نشانیوں کے چیپٹر میں روایتیں آئی ہیں ان کے صرف سلیکشن کا مجموعہ منتخب الاثر. اس منتخب الاثر کو جو انہوں نے پیش کیا تو یہ جو سلیکشن ہے یہ سینکڑوں روایتیں ہیں. روایتیں کتنی وارد ہوئی ہیں, جو سلیکشن میں نہیں آئی ہیں وہ ہزاروں پہ پہنچ جائیں گی. اس کا مطلب ہے ہزاروں روایتیں ہیں ہمارے پاس جنہوں نے وقت کے امام کی تشریف آوری کے معاملے میں علامتوں کو بیان کیا گیا. اچھا ایک نظر سوچتے ہیں کہ ان علامتوں کو کیوں بیان کیا گیا ہے؟ کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان علامتوں پہ توجہ نہ دی جائے؟ اگر علامتوں پہ توجہ نہ دلوانی ہوتی تو ہزاروں روایتوں میں علامتوں کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں یہ بات بھی قطعاً سمجھ میں آتی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی شخص وقت کو معین کرتا ہوا نظر آئے, وہ یہ بھی نہیں چاہتے. اس کے اوپر صحیح ترین روایات ہمارے پاس موجود ہیں کہ وقت کو معین کرنا غلط ہے, کہا جو کوئی یہ کام کرے اس کو جھوٹا قرار دیا جائے. اب ان دو روایات کو جمع کر لیجئے, ایک وہ روایت کہ جس میں روایتوں کا مجموعہ ہزاروں روایتیں جس نے علامت کو بیان کر دیا ہے, وقت کو بیان نہیں کیا ہے. البتہ صحیح روایتوں کا ایک مجموعہ ہے جس نے ایک سینس میں وقت کو بیان کیا ہے. وہ کون سی مجموعہ روایات ہیں؟ جس نے یہ کہا ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آئے تو دو ہفتے کے بعد ہمارے فرزند کا انتظار کرنا. اس کا مطلب ہے ہم تین قسم کی روایات کو اپنے پاس دیکھ رہے ہیں. ایک وہ روایتوں کا حصہ ہے جس میں کہا ہے وقت کو معین کرنا حرام ہے, جو یہ کام کرے اس کو جھوٹا کہا جائے. ایک وہ روایتوں کا حصہ ہے جس میں مجموعی طور پر کچھ علامتوں کو بیان کیا ہے, کوئی وقت بیان نہیں کیا. اور روایتوں کا ایک حصہ وہ ہے جس نے وقت کو تو بیان نہیں کیا کہ کس سال تشریف لائیں گے, لیکن علامت بیان کی اور کہا اس کے دو ہفتے کے بعد ہمارے فرزند کا انتظار کرنا. اب میں صرف اگر تیسرے حصے کے اوپر گفتگو کروں تو میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, اگر مجھے وہ روایت نظر آ جائے جس میں امام نے فرمایا تھا کہ جب یہ نظر آئے تو دو ہفتے بعد فرزند کا انتظار کرنا, اگر مجھے وہ علامت نظر آ جائے تو اس کے دو ہفتے بعد امام کے آنے کو قطعی سمجھوں یا نہ سمجھوں؟ اس وقت میں وقت معین کرنے والا کہلاؤں گا یا نہیں کہلاؤں گا؟ اس کا مطلب یہ وقت کے تعین میں استثناءات موجود ہیں. اگر وہ دستہ روایت نظر آئے جس نے یہ کہا اس کے بعد دو ہفتے میں ہمارے فرزند کا انتظار کرنا فرض کیجیے, اور مجھے وہ علامت نظر آ جائے اور مجھے یقین بھی ہو جائے کہ ہاں یہ وہی علامت ہے, پھر اگر میں سوچوں کہ دو وقت بعد امام تشریف لانے والے ہیں تو میں نے روایت کی مخالفت نہیں کی, میں نے روایت کی پیروی کی. البتہ اس موقع پر بھی مجھے احتیاط کرنا ہوگا, وہ یہ کہ جو امام نے روایت بیان کی ہے, علامت بیان کی ہے, آیا یہ وہی ہے یا یہ کچھ اور ہے, جس کو ہم لوگ تطبیق کہتے ہیں. ایک روایت کے مفہوم کو کسی واقعے کے اوپر منطبق کرنا یہ ہمیشہ مشکل کام رہے گا. مثلا اس تیسرے سیٹ کی روایتوں میں سے ایک روایت میں امام بیان فرماتے ہیں درود بھیجے گا محمد و آل محمد, فرمایا مقام اور رکن کے درمیان ایک نفس سے زکیہ شہید کیے جائیں گے اس واقعے کے بعد اتنے وقت میں, مثلا دو ہفتے میں ہمارے فرزند کا انتظار کرنا. اب بہت عجیب بات یہ ہے کہ مقام اور رکن کے جو درمیان جگہ ہے یہ چند گز سے زیادہ نہیں ہے, چند گز سے زیادہ نہیں ہے, اور یہ وہ جگہ قطعاً نہیں ہے جہاں کوئی حادثہ پیش آئے اور دنیا کو پتہ نہ چلے. یہ قطعاً وہ جگہ نہیں ہے. کیوں؟ 24 گھنٹے وہاں لوگوں کا اجتماع ہے, ہو ہی نہیں سکتا وہاں پہ کوئی واقعہ پیش آئے اور دنیا کو پتہ نہ چلے. اس کا مطلب ہے یہ وہ واضح علامتوں میں سے ہے جس کا پتہ چلنا بھی آسان ہے, شاید منطبق کرنا بھی مشکل نہ ہو, اس کے بعد صرف دو ہفتے کی بات ہے. یہ صرف ایک گروپ ہے روایات کا، لیکن مجموعی طور پر روایات ایسی نہیں ہیں، مجموعی طور پر روایات وسیع ہیں جن میں گنجائش بہت زیادہ ہے۔ اور چونکہ آج کل کے حالات میں یہ موضوع بار بار لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے، اس خاطر عرض کر رہا ہوں، مثلا ہمارے پاس موجود ہے سفیانی کا لشکر تشکیل پائے گا، جیسے ہی شام کے اندر یہ واقعات تبدیل ہونا شروع ہوئے تھے، فوراً دوست احباب کے ذہن میں یہ بات آنا شروع ہو گئی تھی، کیا یہ وہی سفیانی کا لشکر ہو سکتا ہے؟ اس میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ایک پہلو سے آپ کو اور پڑے گی، اور وہ بہت اہم پہلو یہ ہے کہ جو روایات آپ کے پاس ہیں، کیا یہ روایات صرف آپ ہی کے پاس ہیں؟ کیا یہ دشمنوں کے پاس نہیں ہیں؟ تو مثلاً بہت آسانی سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ 1982 کے قریب اسرائیل کی یونیورسٹی میں، تل ابیب یونیورسٹی میں، شیعہ تھیولوجی پر پی ایچ ڈی ہو رہے تھے 1982 میں۔ اب 1982 سے 30 سال سے اوپر گزر رہا، اور اگر ایک یونیورسٹی 30 سال پہلے پی ایچ ڈیز کروا رہی تھی تو 30 سال کے اندر اس کا مطلب ہے اس نے پی ایچ ڈی کا انبار لگا لیا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے شیعہ تھیولوجی کا کوئی بڑا چیپٹر ایسا نہیں رہا ہوگا جو اس یونیورسٹی کے اندر تھورولی اسٹڈی نہ ہوا۔ امریکہ کے اندر کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں اسلامک اسٹڈیز کے، کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں شیعہ اسٹڈیز کے، خدا جانتا ہے۔ یورپ میں کتنے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ بھول جائیں کہ یہ روایات سب کو نہیں معلوم، یہ روایات سب کو معلوم ہے۔ یہاں تک ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت حملہ کیا ہے وہ بھی روایات کی روشنی میں اپنی ایک گفتگو انجام دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس روایات کے اندر یہ لکھا ہے، ہم یہ کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی اس پیٹرن کو پڑھ کے آئے کہ آپ کے پاس روایات کے اندر کیا لکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بہت آسان ہے، وہ یہ کہ جب دشمن کو دھوکہ دینا ہوگا تو وہ روایات کے بیان کیے ہوئے کسی ایک انداز کو اختیار کر کے اس کو ڈرامے کی صورت میں اجرا کروا دیں گے، یہ ان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے روایات کا وہ مجموعہ پڑھا ہوا ہوگا، مثال کے طور پر سفیانی کی روایات کا مجموعہ دشمنوں نے پڑھا ہوگا یا نہیں پڑھا ہوگا؟ قطعاً پڑھا ہوگا۔ تو کیا ان کو یہ معلوم ہوگا کہ لشکر کہاں تشکیل پائے گا اور اس کے بعد پھر کہاں پہ جائے گا؟ قطعاً ان کو پتہ ہوگا۔ تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں کہ کوئی لشکر اس جگہ سے تشکیل دے کر دوسری جگہ پہ بھجوا دیں، اور لشکر کے خد و خال، پرچم، شکل، صورت، راستہ وہی ہو جو روایت میں ہے؟ ہاں قطعاً ممکن ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوں۔ اچھا، یہیں پر ایک اور چیپٹر بھی عرض کرتا چلوں، اور یہ بہت کمپلیکیٹڈ بات اب ہونے والی ہے، وہ یہ کہ کیا اللہ کے دشمنوں کو خدا کے منصوبے کا علم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس کو آپ کی خدمت میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں، آپ کا بہت وقت نہیں لینا چاہوں گا، مختصر سا اس کے اوپر آرائز پیش کر کے اختتام پذیر کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ جو روایات موجود ہیں اس میں اللہ کے دشمنوں کو مقرر ایسا ہوا ہے کہ خدا کے منصوبے کا، اس کی پیشن گوئیوں کا مکمل علم رہا ہے، مکمل علم رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر صرف جلدی جلدی چند اسناد آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیا مثال کے طور پر شام کے اس عیسائی راہب کو نہیں پتا تھا کہ ایک اللہ کے نبی آنے والے ہیں؟ اس کو پتا تھا۔ کیا وہ نشانیوں سے نہیں دیکھ پایا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ ہاں دیکھ پایا تھا۔ کیا یہودیوں کو نہیں پتا تھا کہ ایک نبی اور اس کے وسیلے آنا ہے؟ قطعاً معلوم تھا۔ کیا حیدر کا نام پہلے سے نہیں جانتے تھے؟ بالکل جانتے تھے، تو منصوبہ تو خدا کا تھا، دشمنوں کو کیسے پتا تھا؟ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض دوستوں کو نہیں پتا تھا اور دشمنوں کو اچھی طریقے سے پتا تھا۔ یعنی میں آپ سے پوچھوں گا کہ جب مولا جنگ خیبر میں میدان میں تشریف لائے اور مرحب کو پتا تھا کہ حیدر نے آنا ہے جس سے میں نے نہیں لڑنا ہے، तो इमाम के साथ लश्कर में चलने वालों को सबको पता था ये बात? नहीं, उनको नहीं पता था, अक्सर को नहीं पता था। और ना जानने की एक वाज़े निशानी ये है कि वो आरजू कर रहे थे कि काश हम जीत जाते। अगर पता होता तो उनको ये जान लेना चाहिए था कि यह मैदान अली के सिवा कोई नहीं जीत पाएगा, उनको मालूम हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जानते थे। और दुश्मन जानता था। अभी दोबारा वापस आके कहता हूँ, इसका मतलब है दुश्मनान दीन को खुदा के इजरा होने वाले मंसूबे का कुछ ना कुछ इल्म हो जाता है। अच्छा, जब उस मंसूबे का इल्म हो जाता है तो फिर मंसूबे को रोकते क्यों नहीं है? बहुत वाज़े मिसाल, शायद इससे ज़्यादा वाज़े मिसाल कोई नहीं हो पाएगी। क्या फिरौन को नहीं पता था कि बनी इसराइल का एक बच्चा मेरी तख्त और ताज को ख़त्म करने वाला? क्या वो उस बच्चे को रोकने के लिए हज़ारों बच्चों को ज़िबाह नहीं करवा रहा था? उसके बावजूद हज़रत मूसा उसी के घर में तरबियत पाए, परवरिश पाए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दुश्मन कुछ भी कर ले, जितना भी मंसूबे खुदा को जान ले, एंड में वही होना है जो खुदा ने चाहा है, होना वही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ऐन मुमकिन है कि दुश्मन उसी मंसूबे को जाने, उसी पर अमल करे हमें धोखा देने के लिए, और खुदा का इरादा भी यही हो कि ये अमल कर ले। खुदा का इरादा भी यही हो, और वो आखिर वक्त तक क्या सोचता रहे? मैं मंसूबा बना रहा हूँ इनको धोखा देने के लिए, और खुदा क्या करता रहे? वो ये कि ये वही मेरा मंसूबा है जो तुम्हारे हाथ में इजरा हो रहा है। ये भी हो सकता है, ये कॉम्प्लिकेशन है, ये यहाँ की पेचीदगी है। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि सुफियानी का कोई लश्कर तश्कील पाए जिसको दुश्मन ने हमारी रिवायतों को देख कर बनाया हो, और वो उसको इराक़ में भेजें अपने मंसूबे के तहत, और बाद में किसी मौके पर ऐलान करें और डॉक्यूमेंटेड करें कि हमने बनाया था और हमने भेजा था, और खुदा कहे मैंने भी यही चाहा था और तुमने वही कर लिया जो मैंने चाहा था। ताज्जुब की बात यह है कि इस गुरुहे बागी को ये सब मालूम है, और वो ये कह रहा है कि हमें मालूम है कि कूफा के बाहर एक सैयद हसनी को शहीद होना है, और उस सैयद हसनी को मारने के लिए हम आ रहे हैं। मैं बाज़ोकात इनकी बेवकूफ़ी के ऊपर हंसता हूँ। जब तुमने इतना देख लिया कि एक सैयद हसनी ने कूफा के बाहर शहीद होना है जिनको मारने के लिए तुम आ रहे हो, तो अहमक तुमको नहीं पता कि सुफियानी के लश्कर ने नाबूद भी होना है? इसका मतलब है तुम यही कह रहे हो ना कि हम सुफियानी हैं जो मारने के लिए आ रहे हैं, तो बाद में आगे लाइन भी तो पढ़ लो कि सुफियानी के लश्कर ने नाबूद होना है वहाँ पर, उसने बचना नहीं है वहाँ पर। अज़ान मोहतरम की तो सिर्फ इशारा और इराय वाक़ात को एक इशारे के तौर पर दिखाने के लिए था। हम लोग ऐसी एक दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते कहाँ पहुँचेगी, लेकिन कम अज़ कम 30-35 साल के हालात को देखते हुए जितना मैं देख पा रहा हूँ, एक बात समझ में ज़रूर आती है, हम कहीं ना कहीं इमाम के ज़हूर के वाक़े से तेज़ी से नज़दीक हो रहे हैं। कतई बात है, और ये तो बहुत ही मंतकी है कि दूर तो नहीं हो सकते, क्योंकि जितना वक्त गुजरता जाएगा यकीनन इमाम के ज़हूर से हम नज़दीक ही होंगे, दूर तो नहीं हो सकते। अब सिर्फ ये गुफ्तगू रह गई कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में होगा या उसके बाद होगा, ये हम नहीं जानते, लेकिन ये हमें समझ में आता है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हम इस वाक़े से नज़दीक होते जाते हैं। जहाँ तक अलामतों का मामला है, तो मैं तकरीबन 28 साल हो रहे हैं इस वाक़े के ऊपर दिलचस्पी लेते हुए तालिबे इल्म होने की सतह, और मैं आपको कसम खा के कह सकता हूँ कि इस 28 साल में जितना इस वक्त मुतमईन है कि हम नज़दीक हो रहे हैं, शायद 28 साल पहले भी इतना मुतमईन नहीं थे कि हाँ कतन हम नज़दीक हो। अब सिर्फ एक बात रह गई है, हमारे और आपकी ज़िम्मेदारी क्या है? हम और आप किस जगह के ऊपर बैठे? एक मुमकिन है कोई हमारे जहन के अंदर शुभा डाले या शुभा हमारे जहन के अंदर आए, वो ये कि क्या हम उस सरजमीन पर हैं जहाँ पर ये वाक़यात पेश आएंगे? तो ज़ाहिर है कि हम नहीं। ہم واقعات پیش آنے کی جگہ کے مرکز میں نہیں ہیں، حاشیے میں رہ رہے ہیں، نہ اتنا دور ہیں نہ اس مرکز کے اندر ہیں. مثلا ہم افریقہ میں نہیں رہ رہے، مثلا ہم انگلستان اور امریکہ میں نہیں رہ رہے، ہم جاپان اور چین میں نہیں رہ رہے، ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں. اور جو واقعات کا مرکز ہے وہ اگر ہم سے بہت نزدیک نہ ہو تو بہت دور بھی نہیں ہے، قطعاً بہت دور بھی نہیں ہے. ایک اور بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی دور کی قوموں پر بعد میں ذمہ داری ڈالے تو نزدیک کی قوم ہونے کے ناطے ہم پر ذمہ داری پہلے آئے گی. جو مرکز میں ہے وہ تو مرکز میں ہے، جو دور کی قوم ہو تو سوچیں ان پہ ذمہ داری کم ہے، تو جو نزدیک کی قوم ہے اس پہ ذمہ داری نہیں آئے گی کیا؟ اب صرف آخری بات آپ کی خدمت میں چند منٹ میں عرض کرنی ہے، کیا انجام دینا چاہیے، کس طریقے سے انجام دینا چاہیے. چند جملہ عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، عجل تمام ان روایات کو اپنے ذہن میں لے آئیے جو تیاریوں کے عنوان سے ہماری کوئی ذمہ داری انجام دیتے ہوں، بیان کرتے ہوں کہ بھئی یہ آپ کی ذمہ داری، یہ آپ کی ذمہ داری. میں سادہ ترین سے شروع کرتا ہوں، آپ کو اگر تیاری کرنی ہو سادہ ترین کام میں سے ایک کام یہ ہے، یہ سوچیں اگر ابھی امام سے ملاقات کا شرف نصیب ہونے والا ہو آپ اپنے اندر کیا دیکھنا چاہیں گے اور اپنے اندر کیا نہیں دیکھنا چاہیں گے، اس کو آپ ابھی طے کر لیں. شیطان جو ہم لوگوں کے ساتھ اس واقعے کے سلسلے میں مسلسل انجام دیتا ہے، وہ ہماری زبان پر ہونے والے العجل العجل کے باوجود جو بات ہمیں بار بار پس پردہ سکھاتا رہتا ہے، وہ یہ کہ نزدیک نہیں ہے. ہم اس زبان سے العجل العجل کہتے رہتے ہیں، ہم امام کی تشریف آوری کے لیے دعا بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو پس پردہ شیطان ہے وہ مسلسل یہ بتاتا رہتا ہے اتنی جلدی نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی معاملہ ہے جیسے موت کے ساتھ پیش آتا ہے. وہ یہ کہ ہر انسان نے مرنا ہوتا ہے، ہر انسان کی ذمہ داری ہے موت کی تیاری کرے، لیکن شیطان پس پردہ اس کو بتاتا رہتا ہے کہ تیری موت دور ہے، تجھے مسئلہ نہیں ہے. ہم لوگوں کے ساتھ بھی شیطان یہی کر رہا ہے. ہم جانتے ہیں کہ امام نے تشریف لانا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ امام تشریف لائیں، لیکن جب تیاری کا تذکرہ کرتے ہیں تو وہ ہم سے بتاتا ہے کہ فی الحال نہیں ہے. اس کا مطلب ہے تم جو چاہو کر لو. اور ہم سب جانتے ہیں کہ امام کی غیبت کے معاملے میں سب سے بڑا امتحان یہی امتحان ہے. کون اس بات کو سمجھے کہ یہ امر نزدیک ہے، یہ دور کا معاملہ نہیں ہے، امتحان یہی ہے. تو آپ کی خدمت میں ایک سادہ سی بات عرض ہوئی، اگر آپ واقعاً کبھی اس معاملے کے اندر سنجیدگی سے کام کرنا چاہتے ہو تو جب بھی آپ اس کام کا ارادہ کریں خود اپنے ساتھ ہو کر بیٹھ جائیے اور اپنے آپ سے ایک سوال پوچھ لیجئے گا، آپ اپنے اندر کون سی خوبی دیکھنا چاہتے ہیں، کون سی برائی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں؟ خاص کر یہ سوچتے ہوئے کہ اگر آپ کو ابھی ابھی امام کی ملاقات کا شرف نصیب ہونے والا ہو آپ کیا دیکھنا چاہیں گے اپنے اندر. میرا اپنے خیال ہے یہ طریقہ کار اتنا سادہ ہے، اس کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے. صرف آپ اس طرح سے سوچ سکتے ہیں کہ مثلا اس وقت جمعرات ہے، مغرب کا وقت نزدیک ہے، فرض فرمائیے جمعے کا دن کل کا ہی دن ہو کہ امام نے تشریف لانا ہو. اگر کل کا دن ہو اور اس کے ساتھ ایک موقع بھی نصیب ہو کہ تم بھی امام تک پہنچ سکتے ہو، آپ اپنے اندر کیا دیکھنا چاہیں گے، آپ اپنے اندر کیا نہیں دیکھنا چاہیں گے؟ اگر آپ اس کام کو انجام دے دیں کہ اپنے اندر یہ طے کر لیں کہ آپ کیا دیکھنا چاہیں گے اور کیا نہیں دیکھنا چاہیں گے، اس کے بعد جو کچھ بچا ہے وہ ایک ارادہ ہے. कब आप बुराई से अपने आप को जुदा कर लें और कब उस अच्छाई तक पहुँच जाएँ। अच्छा, मुमकिन है कोई ये कहे अगर हम इस काम को करें और इमाम तशरीफ़ नहीं लाए तो मैं खुद आपसे पूछूंगा क्या कोई घाटा हुआ है, क्या क्या कोई नुकसान हुआ, क्या आपने वो किया जो पहले दिन से जिम्मेदारी थी। पहले दिन से जिम्मेदारी भी यही थी कि वही करना था जो इमाम को दिखाना हो और वो नहीं करना था जो इमाम से छुपाना था। आप चाह रहे थे कि इमाम ना देखे मेरे अंदर, तो आपने उस पर अंजाम दे दिया। और यकीनन इसके बाद जो शैतान हमसे कहेगा वो ये कि पूरी दुनिया तो अपनी ज़िंदगी की मज़े लेगी और मैं महरूम रह जाऊंगा। फिर दोबारा पूछूंगा क्या दीन ने इसके सिवा कुछ और कहा था कि तुम दीन के नाम पर आजमाए जाओगे जब लोग दुनिया के मज़े ले रहे होंगे और तुम दीन के नाम पर कुर्बानी दोगे। बल्कि इससे सख्त जुमला हमारे पास मौजूद है, का दीन के नाम पर आजमाइश में उस आखिरी वक्त में बड़ी आजमाइश ये होगी कि जो दीन पर अमल करेगा वो बेवकूफ़ कहलाएगा, वो नादान कहलाएगा। आज जान मोहतरम ये दुनिया हमारे और आपके सामने इस तरह अजीज़ों का एक के बाद एक जाना हमारी और आपकी आंखों के सामने, और मेरे जैसे तालिबे इल्म के लिए इसमें कोई शुबा नहीं है ये नामुमकिन है कि ये बिला किसी सबब के अंजाम पा रहा हो, बिला किसी मकसद के अंजाम पा रहा हो। खुदा नमतान ना किसी कौम को बिला सबब मशक्क़त में डालेगा, ना किसी शख्स को बिला सबब कोई फजीलत नसीब करेगा। ये जो हमारे दो सहबाब शहीद हो रहे हैं, यकीनन इनके अंदर कोई ना कोई सबब होगा कि इनके खून को खुदा ने मजलूम खून करार दिलवा दिया। वमन कोतला दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले वमन कोतला मजलूमन फ़कत जालना लिवली ही सुल्तानन। खुदा ने ताल फरमाता है जो मजलूम मारा जाए अल्लाह की राह में खुदा ने उसके सरपरस्त के लिए दलील करार दी है। क्या कोई शुबा है कि मजलूम मारे गए? पूरी दुनिया जानती है इन लोगों का कोई जुर्म नहीं है, इनकी कोई ख़ता नहीं है, सिवाय अकीदे के इनका कोई जुर्म नहीं था। अगर जुर्म रहा भी हो तो उस जुर्म पर नहीं मारे गए। जितने भी लोग शहीद हुए हैं, हजारों लोग शहीद हुए, किस जुर्म पर मारे गए? सिवाय अकीदे के कोई और जुर्म नहीं है यहाँ पर। अगर ऐसा है तो खुदा ने मुताल ने क्या बिला किसी सबब के लोगों का इंतखाब किया है? क्यों खुदा ने मुताल ने इस बंदे का इंतखाब किया और मेरा ना किया? नहीं मुमकिन कि मैं कहूँ खुदा के निज़ाम में कोई चीज़ बिला सबब अंजाम पा गई। ये कैसे मुमकिन है? निज़ाम एहसन को फलसफे में साबित करने वाले कहते हैं कि एक कंकर भी बिला सबब खुदा खल्क नहीं करता। जो खुदा कंकर भी बिला सबब खल्क नहीं करता वो एक बंदे का खून ज़मीन पे बहा दे बिला सबब, ये कैसे मुमकिन है? इसका मतलब है बहरहाल यहाँ पर कुछ फजीलतें हैं जो तकसीम हो रही हैं, बिलाखिर यहाँ पर कोई ना कोई सबब है जिसके तहत कुछ लोगों का इंतखाब हुआ। और ये मुमकिन नहीं है कि खुदा के निज़ाम के अंदर चीज़ें बिला सबब बिला तरतीब बिला साबिका बिला लाहिका अंजाम पा जाए। यानी मिसाल के तौर पर इनका इंतखाब यकीनन किसी सबब से हुआ है, इसका मतलब है यकीनन हम पे कोई जिम्मेदारी आ गई है। अगर उनका इंतखाब किसी सबब से हुआ है तो इस शहादत का हमारे सामने पेश आना और हमारा इसको जान लेना, और हकीकत यह है कि न सिर्फ जान लेना बल्कि उस फर्द को भी जानना। हम में से यहाँ अक्सर मौजूद हैं जो अली जैदी को जानते थे, हम इस आदमी से मिल चुके थे, दसवीं दफ़ा मिले हम। अगर हम इसको जानते थे और ये हमारी आंखों के सामने अल्लाह के राह में शहीद हुआ है सिर्फ अपने अकीदे की वजह से, तो क्या हम पे कोई जिम्मेदारी नहीं आई? मुमकिन नहीं है खुदा तआला के निज़ाम में ये अंजाम पाए। यानी अगर मैं खुदा के निज़ाम के बारे में अगर अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, तो अगर मैं यहाँ से बाहर निकला और मेरा पाँव लड़खड़ा कर कहीं गिरा मैं, कतअन इसके पीछे कोई दर्स है। इस निज़ाम में ये भी मुमकिन नहीं है कि मैं बिला वजह में गिर जाऊँ। इस निज़ाम के अंदर रहते हुए मेरा एक दोस्त, मेरा एक जानने वाला सिर्फ अकीदे की बुनियाद पर अपनी जान की कुर्बानी पेश कर देता है और मैं उसे जानता हूँ, क्या बिला सबब होगा? क्या सबब हो सकते हैं? मुमकिन है खुदा मेरे दिल के ऊपर इस शहादत का कोई असर डलवाना चाहता है। मुमकिन है खुदा इस शहादत के नतीजे में मुझे किसी दर्द से आशना करना चाहता है। मुमकिन है इस शहादत के नतीजे में खुदा मेरी किसी जिम्मेदारी को मुझे एहसास दिलवाना चाहता है। अज़ीज़ान मोहतरम, सिर्फ आखिरी एक बात अर्ज करूँगा, इन शहादतों से बिला असर लिए मत गुजरें। ऐसा ना हो कि ये वाकयात पेश आते जाएं और मैं और आप कोई असर ना लें, कोई ना कोई असर ज़रूर लें, कोई ना कोई दर्स ज़रूर हासिल करें। क्यों? फिर मैं वही अर्ज़ करूँगा जो मैंने इब्तिदा में अर्ज़ किया, ऐसा ना हो करबला हमारे बराबर में गुजर जाए, हमें पता ही ना चले, हम बाद में महरूमियत का एहसास करें, नाऊज़ु बिल्लाह, सद नाऊज़ु बिल्लाह, कि करबला हमारी आंखों के सामने हो गई, हमें पता ही नहीं चला। अपने अंदर कोई एहसास, और कम अज़ कम एहसास जो मैंने आपकी खिदमत में एक सादा तरीन जुमले में अर्ज़ किया, वो ये कि एक ऐसी तैयारी जो मैं इमाम से चाहता हूँ कि इमाम को पेश करूँ वो मेरे अंदर हो, और जो मैं नहीं चाहता कि इमाम के सामने जाऊँ उस सूरत में, वो मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। और मैं मुतमईन हूँ कि आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ इसे एक जुमले के ऊपर ही इसरार फरमा दीजिए, और मिसाल के तौर पर आने वाले माह रमज़ान के अंदर या आने वाले दिनों के अंदर इसी एक बात के ऊपर मेहनत कर लें कि दो ऐसी खराबियां कम कर लूं जो नहीं चाहता इमाम के सामने उस खराबी के साथ जाऊं, दो ऐसी खूबियां ईजाद कर लूं जो मैं चाहता हूं इमाम के सामने उन खूबियों के साथ जाऊं, कम अज़ कम खुदा के सामने एक बात कहूँगा, खुदा मेरे दोस्त की मेरे आँखों के सामने शहादत हो, उसका मज़लूम खून मेरी आंखों के सामने बहा, मैंने उसके मज़लूम खून के ऊपर लापरवाही का और गफलत का इजहार नहीं किया, मैंने उससे कोई दर्स हासिल किया, मैंने उससे कोई सबक सीखा। आप इन लोगों के अंदर गौर फरमाएं जो लोग दुनिया से जा रहे हैं, जो इस तरह खुदा के राह में शहीद हो रहे हैं, मुमकिन नहीं है इनके अंदर कोई खूबी ना हो। मैं नहीं चाहता कि हम उन तमाम खूबियों को बयान करने की कोशिश करें जो इन जैसे अफराद के अंदर नज़र आती है, लेकिन बहुत सारी खूबियों को आप एहसास कर पाएंगे। ये मुमकिन नहीं है कि ये लोग हम कहें इनमें कोई बुराई नहीं होगी, इंसान है, बशर है, कोई गलतियाँ होंगी जो नज़दीक तरीन रहने वालों को शायद पता होंगी, लेकिन हम खुदा उन्हें मुताल के निज़ाम के अंदर एक बहुत बड़ी सिफत और सलाहियत को देखते हैं। खुदा अपने बंदे के अंदर बुराइयों को छुपाने वाला और खूबियों का इजहार करने वाला, वो खूबियों को कबूल करने वाला। नहीं मालूम इनकी कौन सी खूबी खुदा को पसंद आई होगी कि उसकी खातिर खुदा उन्होंने मुताला ने इसके खून को कबूल किया अपनी बारगाह के अंदर। और जो कुछ हम कर सकते हैं वो ये कि खुदा से इल्तजा करें कि खुदा जिस तरह इस मज़लूम के खून को कबूल कर सकता है, हमारे और आपकी भी किसी खूबी के सदक़े में हमारे खून को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अहले बैत का चाहने वाला एक जवान और दर हकीकत दो अफराद दुनिया से रुख्सत होते हैं। अहले बैत के निज़ाम में हमसे कहा गया है कि जब भी तुम्हारा कोई दुनिया से जाए तुम हुसैन के गम को याद करो। बहुत दफ़ा दोस्तों ने और दुश्मनों में इस पे गौर किया है कि हमसे ये क्यों कहा गया है, हमसे ये क्यों चाहा गया है। اور حقیقت یہ ہے کہ کربلا ایک ایسی مناسبت ہے، کربلا ایک ایسا ریفرنس ہے کہ اگر کسی کا بوڑھا دنیا سے گیا ہو تو کربلا میں بوڑھا بھی ہے، کوئی ادھیڑ عمر دنیا سے گیا ہو تو کربلا میں اس کے لیے بھی مثال، اور جوان دنیا سے گیا ہو تو پھر بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اور ہمارے مرثیہ پڑھنے والے عزیز محترم دوست نے کتنا اچھا کیا کہ حضرت علی اکبر کے مصائب کو بیان کیا۔ جو بھی دنیا سے جاتا ہے اس کے کچھ نہ کچھ متعلقین دنیا کے اندر رہیں گے، اور ان متعلقین کا دل جانتا ہے کہ کسی کا جنازہ اٹھانا کتنا سخت کام ہے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زندگی گزاری ہو، چاہے جان پہچان کی صورت میں کیوں نہ ہو، شیر اسد کے بھائی ہو یا کہ عزیز رشتہ دار ہو، اور یا کہ کون کسی کا بیٹا ہو، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ رشتے ایسے رشتے ہوتے ہیں کہ لاشیں اٹھانا بھاری ہو جاتا ہے، لاشیں اٹھانا سخت ہو۔ اور اگر میں ایک جملہ اضافہ کر دوں وہ یہ کہ مرد کا لاشیں اٹھانا، مرد جائے لاشیں اٹھانا تو سخت ہے، اور بوڑھا جائے کہ جوان کا اٹھانا، ہمیں معلوم ہے انسان کے جذبات کی حد ہوتی ہے۔ اب اگر اس میں یہ بھی اضافہ کرو کہ کوئی مخدر آ جائے کسی جوان کے لاشے پہ گریا کرے، اور عزیزان محترم میں نے عرض کیا بوڑھے کے لیے جوان کا لاشا اٹھانا سخت ہے، اگر صرف ایک نقطے کی طرف اور اشارہ کروں، یہ جوان اکبر جیسا ہے، یہ بوڑھا حسین جیسا۔ یہ کمال کے اوپر فائز انسان ہے، سید الشہداء کمال کے اوپر فائز ہیں، حضرت علی اکبر کمال کے اوپر فائز ہیں۔ کمال میں فائز ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بیٹا دنیا کا بہترین بیٹا ہے، یہ باپ دنیا کا بہترین باپ ہے۔ میں نہ دنیا کا بہترین بیٹا ہوں نہ میں دنیا کا بہترین باپ ہوں، لیکن بیٹا ہونے کے ناطے باپ کی محبت کو اور باپ ہونے کے ناطے بیٹی کی چاہت کو پہچانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ باپ کیا پہچانتا ہے اپنے بچے کے اندر، اور میں جانتا ہوں کہ میں اپنی اولاد کے اندر کیا محبت دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں ناقص ہوتے ہوئے اپنے جوان کا لاشا نہیں اٹھا سکتا، تو وہ جو کامل محبت کے لیے بیٹھا ہے، تو کیوں کربلا میں سید الشہداء کے لیے اکبر کا جانا اتنا سخت ہوا؟ خدا شاہد ہے اس پورے کربلا کے واقعے کے اندر جو غم کی نشانیاں سید الشہداء پہ علی اکبر کے الوداع میں ہیں، وہ خدا شاہد ہے کسی اور میں نہیں نظر آتی، کم سے کم طالب علم کو نظر نہیں آ رہی۔ بس روایتوں کا اگر اشارتاً عرض کروں، یہ کہ علی اکبر سے کہا بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا، پھر جو علی اکبر چلے تو دیکھا بوڑھا باپ پیچھے دوبارہ چلا آ رہا، جگہ جگہ غم ہے، جگہ جگہ سید الشہداء کے مظلوم دل کی آواز نظر آتی ہے۔ اور عزیزو کیا وہ وقت ہوگا جب علی اکبر زمین پر گرے اور سید الشہداء کو آواز آئی ہوگی السلام علیک یا ابا، ہمارے پاس روایات موجود ہیں، اور یہ روایات ہمارے اندر طاقت نہیں ہے ہم سید الشہداء کے غم کو احساس کر سکیں، लेकिन मैंने अर्ज़ किया बाप होने के नाते साहिब औलाद होने के नाते हम कुछ शुबहे के अंदर रहते हुए कुछ ना कुछ समझ सकते हैं और इंसान होने के नाते कुछ ना कुछ पहचान सकते हैं। अगर कोई बस इस रिवायत को देखे जिसमें सैयद शहदा ने गोया शायद कहा कि अली अकबर मुझे आवाज़ देते रहो, तेरे बाप को अब दिखाई नहीं दे रहा। नहीं मालूम अली अकबर के दिल पे क्या गुजर रही है कि फरमाया बेटा आवाज़ देते रहो अब दिखाई नहीं देगा। और अगर मैं रावी की उस रिवायत को कबूल करूँ जिसमें कहता है हुसैन खड़े होकर नहीं गए जमीन पर गए, नहीं मालूम ये कौन से इम्तिहान थे। और एक वो मौका आया जब सैयदुश्शहदा अली अकबर की लाशे पर पहुँचे और कतअन ये जुमला कहा जो करबला के मुस्तनद तरीन जुमलात में से है, फरमाया वअलग दुनिया बादकल अफा, अकबर तेरे बाद दुनिया में कुछ नहीं है। इस जुमले में अजीब गम है, वअलग दुनिया बादकल अफा, अकबर तेरे बाद दुनिया में कुछ नहीं है। ये वो मातम है जो सैयदुश्शहदा पर है, थोड़े फासले पर एक खेमा है उसमें ज़ैनब कुबरा है। अली अकबर बचपन से पाली हुई कमाई को लुटता हुआ देखा है। बीबी ज़ैनब के लिए ये सदमा कम नहीं था कि अली अकबर दुनिया से जा रहा है, लेकिन उनके लिए वो मुहाफिज़ा इमामत हैं, वो इमामत की हिफाजत करने वाली हैं। कितना अजीब लम्हा था, एक अली अकबर जैसा उनके हाथ से जा रहा था, लेकिन उन मुखद्दरा ने एक और मरहला देखा, कहा अली अकबर तो जा रहा है लेकिन मेरा भाई भी जा रहा है। खेमे के दरवाजे पर खड़ी हो गई, कहा भैया मैं आऊँ अकबर का लाशा उठाने। उलमा ने इस पर गौर किया कि मालूम था सैयदुश्शहदा इजाज़त नहीं देंगे, बस क्यों वो मुखद्दरा तशरीफ लाएं, कहा चाहती थी हुसैन की नजरें अली अकबर से हटे। अरे अरे अली अली अकबर को और देखा तो कहीं हुसैन दुनिया से रुखसत ना हो जाए। ये मुहाफ़िज़ा इमामत है, अपनी मोहब्बत को अपने गम को छुपा लिया, हुसैन को बचा लिया। बस एक शेर अजीब इजहार है बीबी ज़ैनब की तरफ से, शायर कहता है अजीब इजहार है ये, लाशा है बराबर का भैया से ना उठेगा। अली अकबर जवाद है हुसैन जैसा है, लाशा है बराबर का भैया से ना उठेगा, मैं पालने वाली हूँ गोदी में उठर। अरे ये पालने वाली है, ऐसा पाला था कि हुसैन को भी कहना पड़ा था।
وسيعلم الذين ظلموا أي من قلب ينقلب پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ان شہداء کی شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار انہیں اور سائر شہداء کو شہداء کربلا کی ہمراہی نصیب فرما، شہداء کربلا کے ہمراہ محشور فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار جس مقصد اور ہدف کے لیے جانیں قربان ہو رہی ہیں، اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وقت کے امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار بالاخص جو لوگ مقامات مقدسہ کے دفاع کے لیے اپنی جانیں خطرے میں ڈال رہے ہیں، پاک پروردگار ان کی جانوں کی حفاظت فرما، ان سے بڑھ کر مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اور جو دشمن ان مقامات مقدسہ کے لیے بری نیت رکھ رہے ہیں، پاک پروردگار یہ نہیں معلوم کس شیطان کا لشکر ہے، خدایا
تو جب واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے سید و شہداء کی قربانیوں کا واسطہ، اس لشکر دشمن کو واصل جہنم فرما. جن لوگوں نے ان کی سرپرستی کی ہے، یہ مکاری کی ہے، یہ شاطرانہ سازش کی ہے، پاک پروردگار ان تمام سرپرستوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان تمام قربانیوں کے صدقے میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خون مقدس کے صدقے میں، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما.